بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کا مباحثہ ہوا، آپس میں بحث ہوئی. سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کی تو کوئی زبان ہے نہیں، وہ تو ایک مکان ہے، پھر وہ کیسے بحث کریں گے؟ بعض محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ممکن ہے یہاں بحث سے مطلب حقیقی بحث نہیں ہے، بلکہ ایک مثال سمجھا رہے ہیں. اور کبھی ہم اس طرح بولتے ہیں کہ بھئی دو مکان آپس میں لڑنے لگے، حالانکہ مکان کہاں لڑ رہے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ایسا بولا جاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ممکن ہے اللہ نے دونوں کو بولنے کی قوت دی ہو، اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بیل پر سوار ہوا، تو بیل نے کہا کہ میں سواری کے لیے نہیں ہوں، میں تو ہل جوتنے کے لیے ہوں، کھیتی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ بیل بول سکتا ہے، اور میرے ابوبکر عمر کا بھی ایمان ہے. پھر فرمایا کہ ایک بکری کے پیچھے شیر دوڑا اور پکڑ لیا، تو مالک نے بکری کو بچا لیا، تو شیر بولا کہ آج تو بچا رہا ہے، کل کو جب دنیا میں انسان ختم ہو جائیں گے اور ہم ہوں گے تب ان جانوروں کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے میرا ایمان ہے کہ شیر بول سکتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو سر کے بل اوندھے چلائے گا اور اس طرح پر وہ جائیں گے جہنم کی طرف. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سر سے کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسی اللہ نے چلنے کی قوت پاؤں میں رکھی ہے، حالانکہ پاؤں بھی گوشت ہے، ہڈی کا ڈھانچہ ہے، سر بھی اسی طرح ہے. جس اللہ نے چلنے کی قوت پاؤں میں رکھی، وہ اس قوت کو وہاں سے لے کر سر میں رکھ سکتا ہے. اور پھر بڑی عجیب مثال دی، فرمایا ساری دنیا کو پاؤں پہ چلایا اور سانپ کو اللہ نے پیٹ پر چلایا. سانپ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ پیٹ پر چلتے ہیں، اور پیٹ ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کانٹوں پر سے چلتے ہیں پھر بھی کانٹا نہیں لگتا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کارساز ہے، بنانے والا ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بولنے کی طاقت دی ہو؟ یہ بعید نہیں ہے. کیا کہا جہنم نے؟ جہنم نے جنت سے کہا کہ میرے اندر تو بڑے بڑے جبابرا ظالم متکبر اترانے والے فرعون حمان یہ بڑے بڑے لوگ میرے اندر آئیں گے. جنت بیچاری کہنے لگی میرے اندر تو ضعفاء الناس کمزور غریب مسکین دنیا کا بدنام مسلمان میرے اندر ایسے لوگ آئیں گے. گویا جہنم اپنی شان بتا رہی تھی جنت کے مقابلے میں کہ میرے اندر تو بڑے بڑے فرعون اور حامان آئیں گے. جیسے دنیا میں کسی کے وہاں بادشاہ اگر مہمان آ جائے بادشاہ تو چلو کلکتر آ جاوے تو پھولا نہیں جماتا. تو جہنم بھی اترا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی گفتگو سنی پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم لڑتی کیوں ہو دونوں. جنت سے کہا کہ تو میری رحمت کا مظہر ہے, میں اپنی رحمت جس پر ڈالوں گا وہ تیرے اندر آئے گا. اور جہنم سے کہا کہ تو میرے عذاب کا مظہر ہے, میں جس کو عذاب دینا چاہوں گا وہ تیرے اندر آئے گا. تو تم دونوں میری ہو, جنت بھی جہنم بھی ایک مظہر رحمت ہے ایک مظہر عذاب ہے. ایک سے میری رحمت کا ظہور اور ایک سے میری عذاب کا ظہور. اور میں تم دونوں کو بھر دوں گا. جنت کو کہا تمہیں بھی بھر دوں گا, جہنم سے کہا تجھے بھی بھر دوں گا. بات اس پر چل رہی تھی گزشتہ ہفتے سے کہ ضعفاء مسلمین کے ساتھ خیرخواہی. اس روایت میں اللہ بھی ضعفاء مسلمین کی خیرخواہی کو بیان کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں قیامت کے دن ان ضعیفوں کو کمزوروں کو جن کو دنیا میں لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے, ان کی داڑھی دیکھ کر ان کو بدنام کرتے تھے, ان کے کپڑے دیکھ کر ان کو دھتکارتے تھے, ان کی ٹوپی دیکھ کر ان کی مذاقیں ہوتی تھی, ان کے پاؤں کے چپل دیکھ کر ان کی مذاقیں ہوتی تھی, ان کے پجامے کو تکنے سے اونچا دیکھ کر لوگ ہنستے تھے. ضعفاء ہے کمزور ہے لیکن میں اپنی جنت کو ان سے بھروں گا اور میں متکبرین سے ظالموں سے طغیانیوں کرنے والوں سے شرارت کرنے والوں سے اپنی جہنم کو بھروں گا. اگلی روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ لیاتی الرجل السمین العظیم یوم القیامت لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک انسان کو لایا جائے گا لیکن اس کا وزن اللہ کے نزدیک, حالانکہ وہ انسان بڑا موتا تازہ لیکن اللہ کے وہاں اس کا وزن مچھر کے پل کے برابر نہیں ہوگا. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. بتانا یہ ہے کہ کفر سے بڑا ہوگا دنیا میں. اور عظیم السمین کا معنی بڑا مالدار. بڑی دنیا میں واہ واہ ہو رہی تھی لیکن اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پل کے برابر حیثیت نہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اللہ کی عبادت سے ملتی ہے. اللہ کی رضا اللہ کی عبادت سے ملتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں ایک گھونٹ پانی میرے ان نافرمانوں کو نہ دیتا, ایک گھونٹ پانی. لیکن میرے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے, میں تو تقویٰ کو دیکھتا ہوں. پھر عجیب بات قرآن کریم کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے اسلام کے چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا, اسلام چھوڑنے کا تو میں ان میرے نافرمانوں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیریوں کو سونا اور چاندی کی بنا دیتا، اتنی دولت میں ان کو دے دیتا کہ ان کی چھت، ان کی سیریاں سونے اور چاندی کی ہوتی. ومعارض علیہا من فضہ. لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں نے اتنا دے دیا ان کو تو تم کل کو ایمان چھوڑ دو گے یہ سمجھ کر کے کہ حق پر وہی ہے. آج تھوڑا دیا ہے اور مسلمان ان کو للچائی نظروں سے دیکھتا ہے کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے اور ہمیں تو تُو نے اتنا ہی دیا، اور وہ تیرے نافرمان ہیں ان کو تُو نے کتنا دے رکھا ہے، تھوڑا دیا ہے، اس پر میں اور آپ ہم للچائی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے اور یہ بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہا ہے اور یہ اتنے مکانوں کا مالک ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. اللہ ان کو سونے اور چاندی کے اگر مکانات دے دیتے تو یقیناً ہم اپنا ایمان چھوڑ دیتے اور کفر میں چلے جاتے. اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے جتنا دیا ہے نا، تو اصل میں میرے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے دنیا کی. اگر ہوتی تو میں ان کو نہ دیتا، تمہیں ہی نوازتا. میرے نزدیک قدر و قیمت تو ایمان اور تقویٰ کی ہے، اور وہ میں نے تم کو عطا کیا ہے. کاش کہ مسلمان اپنی اس دولت کو سمجھنے والا بنے. اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے نا، یہ مسلمان اس دولت کو سمجھنے والا بنے کہ جو ایمان اور تقویٰ ہم کو دیا ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑا موتا تازہ انسان لایا جائے گا، لیکن مچھر کے پل کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ خود انسان کو تولا جائے گا. بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ انسان کو تولا جائے گا. ایک دوسری بھی حدیث وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ان کی پندلی جو ہے پتلی پتلی تھی، نیچے جو صحابہ کھڑے تھے تو ذرا ان کی لنگی کھل گئی تو اس کو دیکھ کر صحابہ ہنسنے لگے. اللہ کے حبیب بھی تھے ساتھ میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لرجل عبد اللہ اسقل فی المیزان من احدن. یہ عبداللہ کی پتلی پندلیوں پر تم ہنس رہے ہو، اللہ کے نزدیک قیامت میں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. تقوی کی بنیاد، پاکیزگی تقدس کی بنیاد. اس کا مطلب یہ نکلا کہ خود انسان کا وزن کیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انسان کا وزن کریں گے تو دوسرے پرے میں کیا رکھیں گے؟ بھئی وزن کرنے کے لیے تو دونوں طرف کچھ چاہیے، تو ادھر انسان کو رکھا تو دوسری طرف کیا رکھیں گے؟ اس لیے اس قول کو علماء نے ضعیف قرار دیا. دوسری شکل قیامت میں وزن کی یہ ہوگی، ترازو کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے لوزعت السماوات والارض، اگر آسمان اور زمین بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ ترازو اپنے اندر ساتوں آسمان اور زمین کو لے لے گی. اتنی بڑی ترازو ہوگی. دوسرا قول یہ ہے کہ ہمارے دفتر جو ہوں گے رجسٹر گناہوں کے، وہ تولے جائیں گے. اور اس سلسلے میں ترمذی شریف میں روایت ہے جس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے. ایک آدمی کے 99 دفتر ہوں گے، 99 سجلات، 99 سب گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ایک ایک کتنا بڑا جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی. اللہ اس سے پوچھے گا کہ یہ سارے گناہ تو نے کیے ہیں؟ کہا جی. تجھے کچھ کہنا ہے؟ نہ. میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں. تو اب اللہ ایک پرچی نکالیں گے، اور وہ پرچی اس کو دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تیری نیکیوں کے پلڑے میں اس کو رکھ دے. تو وہ دل دل میں یہ کہے گا کہ اللہ ادھر 99 دفتر ہے تو ایک پرچی کا کیا وزن ہوگا. اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ کہیں گے جا تو صحیح تو رکھ تو صحیح اس کو, جب وہ رکھے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس پرچی کی وجہ سے. اس پرچی میں کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بس یہ کلمہ ہوگا. اب یہ کلمہ کون سا ہوگا؟ بعضوں نے کہا زندگی میں جو اخلاص سے پرا ہوگا وہ ہوگا, اسی لیے کلمے کا ورد کرتے رہے. بعضوں نے کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو مرتے وقت زبان پر آیا. تیسرا قول یہ ہے کہ خود اعمال کو تولے جائیں گے اور جسم بنا دے گا اللہ تعالیٰ اور اسی کو تولیں گے. اس روایت سے بہرحال یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وزن ہونا ہے. بغیر ایمان کے انسان کا کوئی وزن نہیں, اگر وزن ہو سکتا ہے تو ایمان ہی سے وزن ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. یہ زبان ہے نا, اس کی قیمت سمجھیں. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں, دلہا کو آپ یوں کہو کہ ہم نے فلاں بنت فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا, تم نے قبول کیا, وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے قبول کیا. اتنا ہی تو بولا. اتنا بولنے میں جو لڑکا اور لڑکی ہمیشہ کے لیے حرام تھے ایک جملے میں حلال ہو گئے. ایک ذرا سا مسئلہ ہی تو تھا, حلال ہو گئے. اسے معلوم ہوتا ہے زبان کی بڑی قیمت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے میں انگلی پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں گا. اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ جب تیری چلتی ہے تو کبھی کبھی ایمان سے بھی نکال دیتی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے مثلا کسی نے کہہ دیا اللہ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا ہے, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کبھی فرصت میں نہیں بھی ہوتا ہے. ہم نے اللہ کی قوت و طاقت کا انکار کر دیا. مفتیوں سے پوچھ لینا کہ کیا فتویٰ اس پر ہو جاتا ہے. بہت سارے مسائل ہماری زبان سے نکلتے ہیں اور ہم جو ہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. اس لیے زبان کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے, ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. وان وان نئیم راتن سودا کانت تقم فی المسجد او شابا ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت کالی عورت تھی یا کوئی کالا مرد تھا, مسجد نبوی میں جھاڑو دیتا تھا, یعنی مسجد نبوی کی صفائی کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو نہیں پایا. ایک دن دیکھا پورا دن گزر گیا وہ نظر نہیں آتے. صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ مات, ان کی موت ہو گئی اور ہم نے ان کو دفن کر دیا. تم نے مجھے بتایا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ابلا کنتم آذنتمونی, تم نے مجھے نہیں بتایا. صحابہ نے کہا ہم نے یہ سوچا جارو دینے والا ہی تو ہے, دیکھو حقیر جارو دینے والا ہی تو ہے, جیسے مؤذن کو ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں, بنگسا بھی تو ہے نا. حالانکہ اس کا مقام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو جھاڑو دیتا ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ جنت میں اسے مکان عطا فرمائے گا. جو اذان دیتا ہے, فرمایا اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے, وہاں تک کے درخت, وہاں تک کے پتھر, وہاں تک کہ زمین قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی. جب یہ ساری چیزیں گواہی دے گی تو جہنم میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں, جنت ہی میں جائے گا وہ. تو فرمایا قیامت کے دن اس کی گردن اونچی ہوگی, یعنی اس کو اعزاز ملے گا, عزت ملے گی. لیکن یہ جب ہی جبکہ معزن بھی اپنے مقام کو سمجھے، معزن بھی اپنا مقام سمجھے کہ میرا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی کے معزن تین تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو محظورہ مکے کے معزن تھے، اور بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم مدینے کے معزن تھے. بلال چار اذان دیتے تھے، اور پانچویں ایک اذان بلال دیتے تھے صبح صادق سے پہلے سحری کے وقت میں. یہ اذان تہجد کی اذان آج بھی حرمین میں ہوتی ہے، یہ حضرت بلال دیتے تھے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بلال کی اذان سے دھوکہ نہ کھا جانا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کی اذان سے دھوکہ نہ کھانا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. میرا بلال تو اس لیے اذان دیتا ہے کہ جو رات بھر عبادت میں ہیں وہ تھوڑی دیر سو جائیں تاکہ فجر میں نشاط رہے، سستی نہ آئے، اور جو رات بھر سوئے ہیں وہ ذرا بیٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیں. یہ بلال کی اذان. اور جب صبح صادق ہو جاتی تھی تو صحابہ کہتے تھے اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی صبح ہو گئی. عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے دکھائی نہیں دیتا تھا، تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی. تو اب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، فرمایا میرا عبداللہ جب اذان دے تو سمجھ لو کہ سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوا. یہ دو معزن تھے. اور مکے میں حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالی، ابو محظورہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے. ابو محظورہ کی اذان میں چار مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تھا، اور چار مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ تھا، دو مرتبہ زور سے دو مرتبہ آہستہ، حالانکہ عام اذان ہماری دو دو مرتبہ ہے، ان کی اذان میں چار چار تھے، اور اللہ کے نبی نے اس کو باقی رکھا، منع نہیں فرمایا. ان کا ایک واقعہ ہوا تھا، اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سفر ہوا تھا، تو ایک جگہ قیام کیا تھا صحابہ نے. تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں اس طرح کا قیام ہو تو بچے دیکھنے آ جاتے ہیں، بچوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. ابو محظورہ کی بستی کے قریب قیام تھا تو یہ بچے سب جمع ہو گئے. اب جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی کے معزن نے اذان دی، تو بچوں کی عادت ہے نقالی اتارنے کی، نقل کرنے کی، اور وہ تو عرب کے بچے تھے، عربی تو جانتے ہی تھے، تو انہوں نے ہو بہو اذان کی نقالی اتاری. اللہ کے حبیب نے فرمایا خذو، پکڑو ان بچوں کو. تو سارے بچے بھاگ گئے، ابو محظورہ پکڑے گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا ابھی جو تم بولتے تھے بولو، وہ جو اذان کے کلمات بولو وہ. تو ابو محظورہ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو زور سے بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آہستہ ہو گئے، چونکہ یہ گواہی کا کلمہ تھا اور اسی پر ایمان آ جاتا ہے، وہ تو عرب کے بچے تھے اور اسی پر ایمان آ جاتا تھا، اسے اس کو آہستہ بولے، دو مرتبہ آہستہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے بولو، تو اب زور سے بولا انہوں نے. نبی کی برکت یہ ہوئی کہ اس علاقے میں یہی وہ بچہ ہے 14 سال کا، ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان لے آئے. یہ نبی کی برکت ہوئی، اور ان کے واسطے سے قبیلہ ایمان لے آیا. اس کے اگلے سال فتح مکہ ہوا، سنیجری ساتھ میں یہ ایمان لا رہے ہیں، سنیجری ہاتھ میں مکہ فتح ہوا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے ابو محظورہ کو مکے کا معزن بناؤ. تو اب وہ جو اذان ان کو نقالی کروائی تھی نا، اس میں پہلے آہستہ بولے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حضرت کے کہنے پر زور سے بلوائے، تو وہ سمجھے کہ یہ چار چار مرتبہ ہے،
تو وہ اپنی اذان پر اسی طرح باقی رہے. اللہ کے نبی نے بھی منع نہیں فرمایا اور یوں فرمایا کہ یہی اذان اس کے ایمان کا ذریعہ بنی ہے تو اسی پر رہنے دو اس کو. یہ تین مؤذن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مؤذن بھی جبکہ اپنا مقام سمجھے کہ مؤذن کا مقام کیا ہے, یہ نہیں کہ بیتن نکال دیا تو کہیں مؤذن بن گئے یا گھر میں کوئی ویلیو نہیں تو کہیں آ کر کے پڑ گئے. نہ حروف صحیح ہے, نہ تلفظ صحیح ہے, نہ اذان کے کلمات صحیح ہے, اور نہ اپنا مقام نہ اپنا پوزیشن کہ مؤذن کا کتنا اونچا مقام ہے. یہ مسجد میں جارو دینے والے, اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ فرمایا ہم یہ سمجھے کہ یا رسول اللہ جارو ہی تو دینے والی ہے, اس میں آپ کو کیا بتانے گا. فرمایا تم نے مسجد میں جھاڑو دینے والوں کو حقیر سمجھا, چلو مجھے لے چلو ان کی قبر پر. قبر پر لے گئے, اللہ کے حبیب نے قبر پر صلات جنازہ پڑھی, جنازے کی نماز قبر پر پڑھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے تو نماز پڑھ کے دفن کیا تھا ان کو, پھر اب نماز کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر دفن کر دیں تو دوبارہ ولی کو نماز پڑھنے کا حق ہے, اور وہاں سب سے بڑے ولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی اجازت کے بغیر دفن کر دیے تھے. جیسے مثلا یہاں لڑکے کا انتقال ہوا, اس کے باپ کو پوچھے بغیر, اس کے باپ کی اجازت کے بغیر لوگوں نے یہاں پر ان کی جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو دفن کر دیا, اور باپ آئے اور باپ کو پتا چلا, تو اب باپ کو حق ہے کہ دوبارہ جنازے کی نماز پڑھیں, ولی کی اجازت کے بغیر اگر ہوتا ہے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ اندر میں ناش خراب نہ ہوئی ہو. اور اس کے لیے فقہ نے فرمایا کہ تین دن یا چار دن, اس لیے کہ عام طور پر تین چار دن میں ناش خراب ہو جاتی ہے, اس کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں. تو سب سے بڑے ولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ کی اجازت کے بغیر نماز ہوئی, اس لیے آپ نے دوبارہ پڑھے. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جھاڑو دینے والوں کو, اذان دینے والوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن میں نے بتایا کہ وہ لوگ بھی اپنا مقام سمجھے کہ ہمارا مقام کیا ہے. ورنہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر مسجد کے جھاڑو دینے والوں کو محلے کے ایک بچے نے آ کر کھیر دیا, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی تقریب وقریب تھی تمہارے وہاں, کوئی خوشی مشی کا پروگرام تھا؟ کہا نہیں خوشی مشی کا تو کوئی پروگرام نہیں تھا, ہوا یہ کہ ماں نے کھیر بنائی تھی, بلی نے منہ ڈال دیا تو ماں نے کہا کہ پھینکنے کے بجائے جاؤ ان کو دے دو. اب ان کو غصہ آیا کہ اچھا بلی کا بچا ہوا ہم ہی رہ گئے تھے کہ ہمیں دینے آئے, زور سے پلیٹ پھینک دی اور پلیٹ ٹوٹ گئی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب پلیٹ ٹوٹی تو بچہ رونے لگا, کہا نالائق تو یہ حرکت کر رہے ہیں اوپر سے رو بھی رہے. کہا میری ماں مجھے مارے گی, اس لیے کہ یہ پلیٹ جو تھی وہ میرے گھر میں کچرا صاف کرنے کی تھی, تو ہمیں پوچھے گی کہ اس کو تو نے کہاں بھیج دیا. حضرت تھانوی فرماتے کہ جب لوگ اپنا مقام نہیں پہچانتے ہیں تو پھر یہی نظام ہوتا ہے. آج امت نے اپنا مقام نہیں پہچانا تو ساری دنیا ہمیں مار رہی ہے. اگر ہم اپنے مقام کو پہچان لیں تو خدا کی قسم ہماری طرف اٹھنے والی آنکھوں کو اللہ پھوڑ دے گا. لیکن ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا, ہم اپنے آپ کو اس حیثیت میں لے آئے ہیں کہ گویا ہم ایک عامی دنیا کی طرح ہم بھی ہیں, حالانکہ ساری دنیا کا نظام تو اسی ایمان والے کی بنیاد پر ہے. دنیا قائم ہی ہے ان ایمان والوں کے اوپر. اسی لیے جس دن اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا, اللہ اس کائنات کو بھی ختم کر دے گا. لیکن جبکہ یہ اللہ اللہ کرنے والا بھی تو اپنا مقام سمجھے کہ میری وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو خدا کی قسم اللہ کی عبادت میں بڑی لذت آئے گی, پھر مزہ آئے گا اللہ کو یاد کرنے میں. بہرحال ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اس روایت سے یہ پتا چل رہا ہے. اس کے بعد دوسری روایت نقل کر رہے ہیں, رباش اس اکبر مدفون بلا واب لو اقسم علی اللہ لا ابر رہو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول ہیں لیکن غریب صحابی تھے, قبروں کے ٹھکانے نہیں تھے. ان کی پھوپھی نے ایک بچی کو تماچا مار دیا,
بچی کا دانت ٹوٹ گیا تو بچی کے ماں باپ آئے کہ ہمیں دانت کا بدلہ چاہیے اور بدلے میں بھی پیسے نہیں سامنے والی عورت کا دانت توڑا جاوے قصاص اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے اب ادھر حضرت انس ابن نظر کی پھوپھی کو بھی بلا لیا نبی علیہ السلام نے کہ بھئی یہ مقدمہ ہے اس بچی کا دانت تمہاری پھوپھی نے توڑا ہے اور یہ لوگ دانت کا بدلہ دانت مانگ رہے ہیں حضرت انس ابن نظر کہنے لگے یا رسول اللہ میری پھوپھی کتنی بدھی ہے دیکھو نا اس کا دانت توڑ کر کیا فائدہ ہوگا اب یہ بچی ہے اس کا دانت ٹوٹ گیا جان بوجھ کر کے ہوا نہیں قصاص کیوں لے رہے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھو انس اگر سامنے والے معاف نہیں کرتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے اور یہ لوگ ضد پر ہیں کہ ہمیں تو دانت ہی توڑنا ہے حضرت انس ابن نظر نے فرمایا خدا کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا نبی کے سامنے انس ابن نظر سے حضرت نے فرمایا قسم مت کھاؤ شریعت کا مسئلہ ہے قسم نہ کھاؤ حضرت انس جوش میں آ گئے فرمایا خدا کی قسم نہیں توڑا جائے گا یہ لڑکی والے اپنے گھر گئے کہ ہم مشورہ کر لیتے اور مشورہ کرنے کے بعد واپس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ چلو جو مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں دانت کا بدلہ دانت سے نہیں لینا ہے وہ پیسے دے دے ہم کو دیت دے دے دس اونٹ ایک دانت کی قیمت دس اونٹ وہ دے دے ہم کو راضی ہو گئے اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انس تو نے قسم کھائی اور یہ لوگ راضی ہو گئے دانت نہ توڑنے پر فرمایا رباش اسا اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی بہت سارے پراگندہ بال پراگندہ حال کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں دروازوں سے نکال دیے جاتے ہیں مدفون بالابواب لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین پر قسم کھائیں اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے اس لیے ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کی غربت کی بنیاد پر اسے حقیر نہ جانے اس کا تعلق اللہ سے کیا ہے ہم نہیں جانتے کسی کے فتح پرانے کپڑوں کی بنیاد پر ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں بہت سی مرتبہ ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر گفا کے متعلق یہ مت سمجھ کہ خالی ہوگی شاید کہ کسی گفا کے اندر چیتا سویا ہوا نہ ہو ہر ایک کو اپنی طرح نہ سمجھ لیں نہ معلوم کسی کے دل میں وہ شیر سویا ہوا ہے اللہ کی محبت کا کہ اگر تو نے ستایا اور اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا کہیں اللہ کا عذاب تجھ پر نہ اتر جائے اس لیے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں ان روایات سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کے باب میں یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سرزمین ہند پر جب تشریف لائے اور اس درخت کے نیچے بیٹھے جہاں بادشاہ کے جانور پیدا کرتے تھے وہ بادشاہ کیا پہچانے معین الدین کو کہ یہ کون ہے لوگوں نے معین الدین کو کہا اٹھو یہاں سے یہاں تو بادشاہ کے جانور بیٹھتے تم یہاں کہاں بیٹھ گئے فرمایا بھائی میں پردیسی آدمی ہوں تھکا ہارا ہوں یہاں آیا ہوا ہوں ذرا آرام کرنے دو کہا نہیں نہیں یہ تو بادشاہ کے جانوروں کی جگہ حضرت کو اٹھا دیا حضرت نے فرمایا اچھا تمہارے جانور بیٹھیں گے بس یہ جملہ نکلنا تھا کہ جانور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ایک جملہ نکل گیا اچھی بات ہے تمہارے جانور بیٹھیں گے معافی تلافی حضرت سے دعائیں اور پھر حضرت کی دعاؤں پر وہ جانور کھڑے ہوئے اس لیے ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کون ہوتا ہے کبھی کبھی کسی گفا کے اندر کوئی شیر بھی نکل آتا ہے کوئی چیتا بھی نکل آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بلکہ ہمیں تو اپنی ہی زندگی کو ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے میں کون ہوں بس ہم اپنی زندگی مجھے اپنے مولا سے تعلق رکھنا ہے ہمیں تو اپنی زندگی پر سوچنا ہے اسی لیے اللہ کے نبی نے امت کو بڑی عجیب دعا سکھائی اس دعا کو یاد رکھو اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ عربی میں نہ یاد رہے اردو میں اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے یعنی میں اپنی ذات کو حقیر سمجھوں اور لوگوں کی نگاہ میں عزت والا بنا دے
کیسی جامع دعا اللہ کا نبی ہم کو سکھا رہا ہے. ہمیں اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، میری ذات میری نظر میں اللہ مجھے حقیر نظر آئے، چھوٹی نظر آئے، لوگوں کے نگاہ میں مجھے محبوب بنا دے، پیارا بنا دے، عزت والا بنا دے. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. آگے روایت میں فرماتے ہیں، عن اسامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخل على المساكين. یہ معراج منامی ہے. معراج منامی کا معنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح کو لے جایا گیا. جسم کے ساتھ تو معراج ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے جو مشہور ہے، معراج جسمانی، وہ ایک ہی مرتبہ ہے. روحانی معراج بہت مرتبہ ہوئی، یعنی آپ سوئے ہیں اور آپ کی روح کو جبریل اور میکائل آسمانوں میں لے گئے اور سفر کرایا، تو یہ معراج منامی ہے. اس معراج میں فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ عام طور پر جس کو دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، ذلیل سمجھا جاتا تھا، مسکین تھے اور بڑی کوششوں کے ساتھ ان کی زندگیاں گزرتی تھی، لوگ ان کو حقیر سمجھتے تھے، وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور میں جب جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا اور اس میں جب میں نے دیکھا وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے پر میں کھڑا ہوا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، تو میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. عورتیں جہنم میں کیوں جا رہی ہیں؟ یہاں وہ عورتیں مراد ہیں جو اللہ کی بغاوت کرتی ہیں، عام عورتیں مراد نہیں. اور عورتوں کا ایک مجاز اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، عید کے دن نبی علیہ السلام نے مردوں کے نماز پڑھانے کے بعد عورتوں میں بیان دیا تھا. معلوم ہوتا ہے عید کے دن عورتوں میں بیان ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، گھومنے گھامنے میں تائم نہیں، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ مستورات کا بیان ہو، اس لیے کہ مسجد میں جہاں نماز ہو رہی ہے عید کی، مرد نے تو سن لیا، عورتوں کو آپ نے کہاں باتیں کہی، اور وہاں عیدگاہ میں عورتیں تھیں لیکن بہت پیچھے تھیں. اللہ کے حبیب کے دل میں یہ آیا کہ شاید میری آواز ان تک نہیں گئی، تو آپ تشریف لے گئے وہاں عورتوں میں اور آپ نے بیان دیا اور فرمایا یا معاشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں دیکھا ہے. ام سلیم کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے ہماری جہنم میں جانے کی؟ فرمایا تم میں دو خرابیاں ہیں، ایک خرابی یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، اور دوسرا تم لانتان اور غیبت بہت کرتی ہو. یہ دو خرابی تمہارے اندر ہیں، اور یہ دونوں گناہ بڑے خطرناک ہیں، دونوں ہی بڑے خطرناک. اس لیے اللہ کا عذاب آتا ہے ان دونوں گناہ پر. اس عذاب سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، تصدقنا، صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے. جہاں آپ نے بیان دیا کہ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو دینا چاہتے ہیں، حضرت بلال ساتھ تھے، فرمایا بلال لے لو عورتوں سے، تو حضرت بلال نے کرتے کا دامن یوں پکڑا اور عورتوں کے سامنے گھومنے لگے، عورتوں کے ہاتھ میں جو آیا، کان میں بالیا پہنی تھی ڈال دی، انگوٹھی پہنی تھی ڈال دی، گلے کا ہار تھا ڈال دیا، جس کو جو ملا ڈال دیا، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی. تو تصدقنا یا معاشر النساء، فرمایا کہ میں نے، عام عورتیں مراد نہیں، چونکہ جس کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، صالحیت والی زندگی نصیب فرمائے. بھائی آنکھ تو قلباً ہو جائے گی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، کچھ پتا نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری موت بہت آرام دائق موت ہوگی، کوئی نہیں کہہ سکتا. کس
گلی میں ہماری روح پرواز کر جائیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ نیک گلیوں میں ہماری روح نکلے. عورتوں کو بھی دعا کرنا چاہیے, مردوں کو بھی دعا کرنا چاہیے. اور عورتوں پر تو اللہ کے نبی کا بہت احسان ہے. یہ عورت کا مسئلہ آیا چونکہ مستورات بھی بہت آتی ہیں, عورتوں پر تو اللہ کے نبی کا بہت احسان, بہت احسان. اللہ کے حبیب دنیا سے جانے والے ہیں, چادر اوڑھ کر سوئے ہیں. اتوار کا دن, اب پیر کو رخصت ہونے والے ہیں, بار بار چادر کھولتے تھے, کوئی نصیحت فرماتی. ایک مرتبہ چادر کھولی تو آپ نے ارشاد فرمایا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میرے امتیو نماز قائم کرنا, نماز قائم کرنا اور اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرنا. اللہ کا نبی جاتے جاتے بھی کس کو یاد کر کے گیا؟ ان عورتوں کو یاد کر کے. عورتوں پر ظلم نہ کرنا. ایک صحابی نے ایک عورت کو مار دیا, اپنی بیوی کو, وہ شکایت لے گئی اللہ کے حبیب کے پاس. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس کے شوہر کو بلا کر فرمایا, کسی بہادر کو مارتا, تو نے نازک صنف پر ہاتھ اٹھایا اور پھر اللہ کے حبیب کا چہرہ بدلا ہوا ہے. بخاری شریف کی روایت. اور فرمایا, بعض لوگ ہیں کہ جو غلاموں کی طرح اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور بے شرم ہیں وہ کہ رات میں اپنی گود میں بھی اس کو لیتے ہیں. اللہ کے حبیب کے جملے ہیں جو میں صراحتاً ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا, بے شرم ہیں وہ لوگ کہ جو دن میں مار رہے ہیں اور رات میں اپنی گود میں لے رہے ہیں. مطلب تجھے حیا نہیں آئی, تو کس منہ سے اس کو اپنی گود میں لے رہا ہے جس پر تو نے ظلم کیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے, اتنے حقوق بیان فرمائے. ایک بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے, جب چار مہینہ دس دن کی عدت آئی تو کچھ عورتوں کی زبان سے نکل گیا کہ بہت لمبی عدت ہے یہ تو, یعنی شوہر جب مر جائے تو چار مہینہ دس دن کی عدت ہے. کچھ عورتوں سے کہہ دیا کہ بہت لمبی عدت ہے. حضرت عائشہ نے خطبہ دیا اور فرمایا, بھول گئی تم دور جاہلیت کی عدت کو. دور جاہلیت کی عدت کیسی تھی حضرت عائشہ بیان کر رہی. دور جاہلیت میں شوہر کے مرنے پر اولاً تو عورت کو بھی زندہ جلا دیتے تھے, ساتھ میں باندھ دیتے تھے, زندہ جلا دیتے. ہمارے ہندوستان میں بھی یہ رواج تھا, ہماری زبان میں اس کو کہتے تھے ستی کرنا. یہ طریقہ ہمارے وہاں بھی تھا. عائشہ فرماتی ہے, بھول گئی تم دور جاہلیت کے طریقے. اور اگر عورت کو نہیں جلایا تو اب عدت, عدت کتنی تھی؟ کہا ایک سال. کیسی عدت؟ بخاری شریف کی روایت ہے, عائشہ فرماتی ہے, چھوٹا سا کمرہ اس میں بند کر دیتے تھے, کوئی کھڑکی نہیں, صرف چھوٹا سا دروازہ. ایک سال تک اب غسل نہیں کر سکتی, ایک سال تک کپڑے نہیں بدل سکتی, ایک سال تک کنگھی نہیں کر سکتی. اور کھانے کا نظام کیا ہوتا تھا؟ دروازے کے باہر کتے اور بلوں کی طرح کھانا رکھ دیتے, یہ ذرا سا دروازہ کھول کر لے لیتے, اور ایک سال تک کسی سے بات چیت نہیں. جب سال پورا ہوتا تو باہر نکالتے, اور جو چودھری قسم کے لوگ تھے بڑے بڑے, وہ کھڑے ہوتے, اس عورت کو لاتے اور سب کے بیچ میں بالکل برہنہ کر دیتے, اس کو کپڑے اتار دیتے. اور کپڑے اتار کر پھر ایک بکری کو لاتے, اور اس عورت سے کہا جاتا کہ اپنے بدن کو اس بکری سے رگڑ. وہ عورت اپنے بدن کو رگڑتی تھی, یہ سال بھر کی گرمی ایسی ہوتی تھی بدن میں کہ اس کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا تھا. پوری بخاری شریف کی روایت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے, یہ دور جاہلیت کی عدت تھی. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں بکریوں کی مینگنیاں دی جاتی اور یوں پیچھے دلواتے تھے اور بلواتے تھے, بولو آئندہ یہ دن کبھی نہ آئے مجھ پر. اس کے بعد جا کر اس کو اجازت تھی غسل کرنے کی, کپڑا بدلنے کی, کنگا کرنے کی اور کسی سے بات کرنے کی. عائشہ فرماتی ہے, بھول گئے اس عدت کو, میرے نبی نے جو عدت دی ہے چار مہینہ دس دن, اس میں کوئی ایسی سختی نہیں
تم غسل بھی کر سکتی ہو، تم کپڑے بھی بدل سکتی ہو، ہاں زینت اختیار نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کما کر لانے والا کوئی نہیں، کھیت کی دیکھ بھالی کرنے والا کوئی نہیں، شوہر مر گیا، اولاد ہے نہیں، کھیتی کی نگرانی کون کرے گا؟ فقہا نے لکھا ہے یہ عورت صبح کو کھیت میں بھی جا سکتی ہے عدت کے اندر، لیکن شام کو مکان پہ آ جائے. فرمایا میرے نبی نے یہ سہولتیں نکالی، تب بھی تم کہتی ہو کہ بہت سخت عدت. آقا نے عورتوں کے باب میں کتنی فراوانی دی ہے. ایک صحابی، بیہقی کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری زندگی کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے دور جاہلیت کا، مجھے بہت رلاتا ہے. فرمایا کیا واقعہ؟ فرمایا کہ میں، میری بیوی پریگنٹ تھی، حاملہ تھی، اور میں سیریا کا سفر پر جانے والا تھا تجارت کے لیے. اس زمانے میں سفر کوئی مہینے 15 دن کا نہیں ہوتا تھا، دو دو چار چار پانچ پانچ سال 10-10 سال کے سفر ہوتے تھے. تو میری بیوی کو میں نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو میرا انتظار مت کرنا، اسے دفن کر دینا، مجھے اس کی ضرورت نہیں. میں یہ وصیت کر کے چلا گیا. 5-7-8 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو گھر میں بیٹھا تھا، میں نے پانی مانگا تو ایک خوبصورت معصوم صورت لڑکی پانی لے کر آئی، میں نے پانی پیا. پھر شام تک میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ہی دیکھتا رہا، بڑے با اخلاق. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کس کی لڑکی ہے، بڑی با اخلاق ہے. تو بیوی سے شام تک تو چھپایا اس نے، شام میں اس نے بتایا، برا نہ مانو تو یہ اب ہی کی لڑکی ہے. اب جب گئے تھے، میں پریگنٹ تھی، حاملہ تھی، میرے کوکھ سے میں نے لڑکی کو جنم دیا، میری مامتا کیسے برداشت کرتی کہ میں اسے مار کر دفن کر دوں، اس لیے میں نے اس کی تربیت کی. یہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گی، فکر نہ کریں، آپ کے نام کو اونچا رکھے گی، آپ مطمئن رہیں. تو صحابی فرماتے لیکن اللہ کے نبی مجھے بہت غصہ آیا کہ میرے گھر میں لڑکی. 2-4 دن تو میں نے صبر کیا، ایک دن میں لڑکی کو ہاتھ پکڑ کے جنگل میں نکلا اور میں کھدا کھود رہا تھا، میری بیٹی اپنے دو پتے سے میرا پسینہ پوچھ رہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی، ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں، ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں. کھدا تیار ہوا، وہ بار بار پوچھ رہی تھی، میں نے غصے میں کہا بیٹی یہ تیری ہی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. وہ بہت رونے لگی اور کہنے لگی ابا جی میں آپ کا ناک اونچا رکھوں گی، میں ذلیل نہیں کروں گی. میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، اس کے بال پکڑ کے زندہ اندر میں دفن کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ اس بیٹی کی روح کب نکلی ہوگی. اللہ کے حبیب زار و قطار رو پڑے. آقا نے فرمایا ابھی تم چلے جاؤ، پھر کبھی آنا. 2-4 دنوں کے بعد وہ صحابی پھر آئے، فرمایا یا رسول اللہ وہ واقعہ میرا مجھے یاد پڑتا ہے اور بہت رلاتا ہے. اللہ کے حبیب نے ایک جملے سے تسلی دی، فرمایا اب اس واقعے کو بھول جاؤ. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے تمہارے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ان عورتوں پر اللہ کے نبی کے بڑے احسانات ہیں، کاش کہ یہ عورتیں ہمارے نبی کے ان احسانات کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے قدم قدم پر ان عورتوں کو کیسے نوازا ہے. اور ان کو میراث نہیں ملتی تھی، اللہ نے مستقلن عورتوں کی میراث پر مستقلن رکوع اتارا اور عورتوں کی میراث کا تذکرہ فرمایا. اور عورتوں کے باب میں اللہ کے حبیب نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں جہاد میں جاؤں یا ماں باپ کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو. فرمایا ماں باپ میں کس کی؟ فرمایا ماں کی کرو. پھر فرمایا کس کی؟ فرمایا ماں کی کرو. پھر فرمایا ماں کی. چوتھی مرتبہ فرمایا ابا کی. نبی علیہ السلام نے ماں کا نام 3 مرتبہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے، اس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے. پہلی مصیبت ولادت کی، پہلی مصیبت حمل کی، حمل کی مصیبت میں ماں اکیلی ہے، باپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. وامیٹنگ اس کو ہو رہی ہے، درد اس کو ہو رہا ہے، کھانا اس کو نہیں کھایا جا رہا ہے، راتوں میں نیند اس کو نہیں آ رہی، ماں اکیلی ہے اس مصیبت کے اندر. دوسری مصیبت ولادت کی، ولادت کے موقع پر اس بیچاری کو نیا جنم ملتا ہے، وہ جانتی ہے کہ کیسا درد اس کو ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے کتنی مرتبہ، انتقال ہو جاتا ہے. اور تیسری مصیبت اپنے خون کو دودھ بنا کر پلا رہی ہے. یہ تینوں مصیبت میں ماں اکیلی ہے، باپ کا کوئی حصہ نہیں، ہاں چوتھی مرتبہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو اب تعلیم کا مسئلہ آتا ہے وہ باپ کے ذمہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے تین مرتبہ ماں کا نام لیا ایک مرتبہ باپ کا نام لیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا بچی جب بچی ہوتی ہے تو اس کے سر پر عفت و عصمت کی چادر ہوتی ہے وہ پاک دامن ہوتی ہے. بچی جب بیوی بنتی ہے تو اس کے دل میں شوہر کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں. اور بچی جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت کو ڈالتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے. کاش عورتیں ان فضائل کو سمجھیں سنیں کہ ہمارے نبی نے ہم پر کتنا احسان فرمایا تاکہ ہمیں عبادت میں ہم جب یاد کریں گے تو ہی تو کسی کے احسان کو یاد کریں گے تو ہی تو ان کے طریقوں پر چلنا آسان ہوگا تو ہی عبادتوں میں لذت بھی آئے گی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ہماری بہنوں کو ہماری بچیوں کو اور ہمیں بھی دیندار بنائے نیک بنائے صالح بنائے تقوی اور طہارت اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بہت طویل روایت ہیں اس لیے میں اسی پر باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے بات ہوگا. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقثرنا وأصلح لنا شأننا. اللہ پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجتوں کو پورا فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم چاہے دنیا میں مال و دولت کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہیں, تیرے تو بندے ہی ہیں غلام ہیں. اللہ ہم ذلیل ہیں فقیر ہیں مسکین ہیں عاجز ہیں. سب کچھ ہو کر اللہ ہم تیرے سامنے مسکین کے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. مغفرت کے فیصلے فرما دے, مغفرت کے فیصلے فرما دے, مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ یہ تو ظاہر ہمارا اچھا دکھائی دیتا ہے ورنہ اندر کے حالات بہت گندے ہیں. تو خوب جانتا ہے تیرے سامنے ہمارا دن بھی دن ہے ہماری راتیں بھی دن ہیں. تیرے سامنے ہماری زندگی کھلی کتاب ہے, آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بس آپ ہمیں معاف فرما دیں. صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. اولا ہم آپ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں, مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, صالح بنا دے, متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے, صالحین کی جماعت میں شریک فرما دے, نیکوں کی جماعت میں شریک فرما دے. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور قید و بند میں ہیں اللہ نجات نصیب فرما, بیماروں کو شفاء دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. بہت سارے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں لکھتے ہیں متوقع ہیں کہنے والے ہیں نہیں کہہ سکے, سب کی تمناؤں کو پوری فرما دے, سب کی مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم.